من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سجواد محمد وآل محمد سجواد
الله
صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جہاں پر شرعی احکام کو بیان فرمایا ہے، عبادات کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تاکید اس بات کے اوپر رہی ہے کہ مومنین اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے کن مسائل کی طرف توجہ دیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. خدا تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے بھی اپنے ماننے والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ یہ مت سمجھنا کہ ایمان پہ جب عمل کرو گے تو ایمان کا راستہ بہت سادہ، آسان، بغیر کسی مشکلات کے زندگی میں کوئی مشکل جھیلے بغیر طے ہو جائے گا. جگہ جگہ ارشاد فرما ہے کہ نہیں، مشکلات اٹھانی پڑیں گی. کہیں پر یہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی ابرار اور نیکی کے مقام تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے انفاق نہ کرو. کہیں پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرماتا ہے یقیناً 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 ہم تمہارا امتحان لیں گے پیسے کے کم ہونے سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، افراد کی تعداد کے کم ہونے سے. کہیں پر اس طرح سے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. گویا بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف تاکید کر رہی ہیں کہ ایمان کا راستہ دنیاوی اعتبار سے مشکل راستہ ہوگا، آسانی سے نہیں نپٹے گا. ہاں، آسانی اس کے لیے ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ان مشکلات کو اللہ کی خاطر تحمل کرے گا، تو بڑی خوش مزاجی کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ، بہت امید کے ساتھ گزار لے گا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ ہر آنے والی مشکل کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھے گا، خدا سے شکوہ شکایت بھی کرے گا، بہت زیادہ چیخے چلائے گا بھی، اور اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اپنے طور پر کرتا رہے گا. اہل ایمان معمولاً صبر کرتے ہیں، خدا نمتال صابرین کو بشارت دیتا ہے. اب یہ جو ایمان کا راستہ ہے اس کے اندر مشکلات کچھ وہ ہیں جو دشمنوں کی طرف سے ایجاد ہونی ہیں. خدا نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اسلام کا ماننے والا نہیں ہوگا وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. یہ واقعات شاید جو اتنی کثرت سے بیان ہوئے ہیں، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر راز یہی راز ہے. اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اوپر غور کرے تو یہ ایک جدوجہد ہے، ایک فرد کی جدوجہد ہے اپنی قوم کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، فرعون کے ہاتھوں پس رہی ہے، ظلم جھیل رہی ہے، ہمارے الفاظ کے مطابق ذلت سے دوچار ہے. اس قوم کے اندر اللہ کے ایک نبی تشریف لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میری قوم کے اوپر ذلت آئی ہوئی ہے، میری قوم کے اوپر ایک ظالم حکمرانی کر رہا ہے اور وہ ظالم قوم کے تمام حقوق کو پامال کر رہا ہے. اپنی قوم کے دفاع کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تنہے تنہا فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، مقابلے کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کئی سال تک فرعون کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی قوم کو تیار کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ارادوں میں بھی شکست کھا رہی تھی، ارادوں میں بھی شکست کھا رہی تھی، یعنی ان کے درمیان ان کے اندر اب یہ حوصلہ نہیں رہا تھا کہ ہم فرعون کا مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی کوشش جو کرنی پڑی وہ اپنی قوم کے ارادے کو مضبوط کرنا تھا کہ ہاں ہمیں خدا نے فضیلت دی ہے، ہم اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد میدان کو مار لیں گے، یہ دشمن شکست کھائے گا. اچھا قوم بنی اسرائیل کی یہ جو ارادے کی کمی ہے کہ جگہ جگہ نظر آتی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اب باہر نکلو، باہر نکلے فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا، جب سامنے پانی آ گیا اور پیچھے دشمن کا لشکر آیا تو فوراً حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ یہ تم نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا، آگے پانی ہے پیچھے دشمن ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے قوم کے اندر ارادہ نہیں ہے. اچھا تعداد کتنی تھی ان کی؟ ہمارے پاس روایات کے مطابق 600,000 تعداد تھی ان کی. 600,000 افراد کے اندر کم از کم بھی 100,000 لڑنے والے ہونے چاہیے. 100,000 لڑنے والے تنہ تنہا بھی ہوں، انہیں اپنے نبی کے سامنے اس طرح سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے قوم بے ارادہ ہے، قوم کے اندر ہمت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ پرواہ نہیں کرو، خدا میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ہدایت دے دے گا، یہ میرا خدا مجھے مشکل میں نہیں چھوڑے گا، وہ یقیناً ہدایت دے گا. اور جو ہدایت دی وہ پھر ایک معجزہ تھا کہ جس میں پانی کے اندر راستہ بنتا چلا گیا. آج ہم لوگوں کے سامنے ایک عجیب صورتحال ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں، آپ کے ذہن کو ایک اور طرح سے تیار کرنے کے لیے کہ اس کو کسی اور زاویے سے آپ نہ دیکھیں، پروردگار نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ایک بات کہی ہے. ہم قرآن کریم کو چونکہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر غور و فکر بھی کرتے ہیں تو کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو قرآن کریم نے کئی جگہ پہ لکھا ہے یہ تمہارا مسخرہ کریں گے. کبھی قرآن کریم میں اٹھا کر دیکھیے، قرآن کریم نے لکھا ہے کہ کفار تمہارا مسخرہ کریں گے. بالکل ابتدائی آیات کے اندر الف لام میم کے اندر شروع میں ہی فرمایا کہ یستہزئون، یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. قرآن کریم نے کئی جگہ اس بات کو دکھایا کہ یہ جو کافر ہوں گے یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، یہ تمہارا استہزاء کریں گے. اور جب ان سے کہا جائے گا بھائی تم لوگ مذاق کیوں اڑاتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، اس میں کیا ہوا؟ تو وہ آپ دنیا کے اندر بار بار دیکھیں گے، چاہے وہ سلمان رشدی کا معاملہ ہو، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے، رسول اللہ کی شان میں توہین کرتے ہو، کہا یہ تو ناول ہے، ناول میں آپ کو کیا پریشانی ہے. اور جب وہ اسکیچز کا معاملہ آیا، ان سے کہا گیا بھئی آپ نے کیا کیا، آپ نے ہمارے نبی کی توہین کر دی، ہم 1.3 عرب ماننے والے ہیں اس شخص کے، کہا یہ تو اسکیچز ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے استہزاء کے کام کو جاری رکھیں گے. بالاخص قوم یہود کے بارے میں، بالاخص قوم یہود کے بارے میں فرمایا قرآن کریم نے ایک آیہ کریمہ، اگر ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک جملے کے اوپر ایمان ہو تو قرآن کریم نے لکھا کہ تم ہر زمانے میں ان کی نئی نئی سازشیں دیکھو گے، ہر زمانے میں ان کی نئی نئی سازشیں دیکھو گے. اس کا مطلب یہ آج کے زمانے میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی سازش آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ آنکھیں کھولے رکھیں. اور اگر آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے کیا کام، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور اپنا کام کرنے کے بعد آپ کو اور مجھے کہاں پہنچا دیں گے وہ خدا جانتا ہے. تو یہ مشکل پیش آتی رہے گی کہ وہ استہزاء کریں گے، وہ مسخرہ کریں گے، وہ اپنے غلط کام کے لیے بھی توجیہ نکالتے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے اور ہماری وجہ کو آپ قبول کر لیجئے. اب مثال کے طور پر وجہ کیا ہے؟ صاحب کہا کہ آزادی رائے ہونی چاہیے. آزادی رائے کتنی ہونی چاہیے؟ تو آزادی رائے اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو الفاظ کے اندر برہنہ کرنے کی کوشش کرے تو کر لے، یہ آزادی رائے، یہ فریڈم آف اوپینین ہے، اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف اوپینین کوئی اللہ کا قانون ہے؟ آیا آزادی رائے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مقدس گائے بن گئی ہے؟ بالآخر یہی ہو گیا. انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ اگر کسی کا مسخرہ کرنا ہے اور اس کے اعتراض کو بھی خاموش کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. آپ کے یہ آزادی رائے، اچھا یہ آزادی رائے ہے، اور جب ہماری طرف سے کوئی بات کی جائے گی تو کہا نہیں یہ ڈیموکریسی کی مقدس چیزیں، اس کے اوپر آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. انگلینڈ میں قانون پاس ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنی تقریر میں، لکھائی میں، میڈیا میں کوئی ایسی بات کہی جس سے دہشت گردوں کو مدد ملتی ہوئی تو آپ قابل سزا قانونی اعتبار سے. اسے دہشت گرد کی تعریف کون کرے گا؟ وہ جناب ایک بلٹن جاری ہوگا جس کے اندر دہشت گردوں کی فہرست لکھی ہوئی ہوگی، وہ تعریف کرے گا کہ دہشت گرد یہ ہیں. اور اگر آپ کی کسی تقریر سے یہاں پر آزادی رائے کیوں نہیں ملتی، یہاں پر مجھے آزادی رائے کیوں نہ ملے؟ فرانس کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دوسری جنگ عظیم میں مرنے والے یہودیوں کے خلاف ایک لفظ بولنے کی کوشش کی، آپ کو فائن بھی ہوگا، آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا. یہ آزادی رائے میں ریڈ لائن کیوں ہے؟ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے جب ان کی مرضی آئے گی وہ آزادی رائے کے اندر اپنی مرضی سے ایک ریڈ لائن ڈرا کریں گے، کہیں گے اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ یہ ہماری اوپینین ہے. اور جب بات آئے گی کہ آپ ہماری اوپینین کے اگینسٹ کیوں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی رائے حاصل ہے، ہمیں اس کا حق حاصل ہے. اب نتیجہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں کہ وہ ہر قسم کا ظلم و ستم کریں اور ہم نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ اگر ہم بولے تو دہشت گرد کی مدد کرنے والے کہلائیں گے. یہ دیوانگی ہے. میں نے کہا نا وہ جو گوانٹانامو بے کے اندر تھے وہ ہم لوگوں کے کوئی چاہنے والے تھے نہیں، شاید انہوں نے ہمیں بہت قتل بھی کیا ہو، لیکن کیا یہ انسانیت ہے؟ چند انسانوں کو پکڑ کے جانوروں کی طرح قید خانے کے اندر رکھا ہوا ہے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے اوپر اپروچ نہیں کر سکتا، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ حیوانیت ہے. کیوں کسی نے کام کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، سب کا سب پامال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آ کے دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیجیے، اس وقت جس دنیا میں اور آپ بیٹھے ہیں اس کا تماشا دیکھیے ذرا کیا ہو رہا ہے یہاں پر. آج تک ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم فلسطینی جھیلتے کیا ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے رخ ہی نہیں کیا. جن لوگوں نے رخ کیا وہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی، یعنی میں مجھے بہت ایک اچھا جملہ لگا چند دن پہلے، میں کلپ دیکھ رہا تھا اس کے اندر کمنٹیٹر نے جملہ کہا، کہنے کہ فلسطین کے بچوں کا وہ کیا گیا ہے، سرویس وغیرہ کیے گئے، تقریباً 80% میرے خیال میں اس نے کہا بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ بغیر خوف کی زندگی کیسے گزرتی ہے، جان کے خوف کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک شہر ہے جس کے اندر 60 سال سے بمباری ہو رہی ہے، اب اس کے اندر پلنے والی 3 نسلیں موت کے خوف کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت کا خوف نہ ہو. یہ انسانیت ہے. دنیا کے ہر علاقے کے اندر جہاں جس نے جو غلطی کرنی ہے کر دے اور کہے کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کرے. کیوں؟ آپ دہشت گرد کے حامی ہیں پھر، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور ہم سے کہا جا رہا ہے چونکہ آپ تو سویلائزڈ ہیں نا، آپ تو وہ دہشت گرد نہیں ہیں، لہذا آپ ان کے ساتھ کھڑے مت ہوئیے گا. اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ تو بہت دہشت گرد ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. صحیح ہے، ہم دہشت گرد کے ساتھ کبھی بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے، کون بے وقوف اپنے آپ کو دہشت گرد کہے گا. لیکن جو انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی نہیں بولیں گے، ان پہ کیوں نہ بولیں؟ یہ تو حق ہمیں ملنا چاہیے. اب دوسری طرف سے آئیے، میں اپنے اندر، آپ جانتے ہیں میں اتنے عرصے سے اپنے طور پر جتنا بھی کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ امام کے وجود مقدس کی تیاری بڑھنی چاہیے ہمارے اندر. اپنے تمام کیلکولیشنز کے اندر اس بات کو رکھتا ہوں کہ اگر کل امام تشریف لائے تو کیا ہوگا. صاحب میں ابھی اگر اپنے ذہن کے اندر بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو میں جانتا ہوں، کل امام تشریف لائے مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، یا ان کے نہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے؟ طے شدہ ہے میرے نزدیک، 99.5 بھی نہیں ہے، 100% ہے کہ امام مظلوم کا ساتھ دیں گے. امام کسی ظالم کو پنپنے نہیں دیں گے، امام ہر ظالم کو للکار دیں گے، بالکل اپنے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح. ان کے جد امجد سے کہا گیا، مولا امیر المومنین سے جنگ صفین میں کسی بوڑھے نے نکل کر کہا، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک بوڑھا سپاہی شام سے نکلا، اس نے کہا کہ اے علی مجھے کچھ بات کرنی ہے. لوگوں نے امیر المومنین کی طرف دیکھا، امیر المومنین نے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ علی کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس جنگ کو رکوا دیں؟ فرمایا ہم تیار ہیں، ہم نے کبھی جنگ شروع نہیں کی. کہنے لگا ایسا کیجئے کہ شام معاویہ کو دے دیجئے، آپ کوفہ لے لیجئے، جنگ رک جائے گی، آپ کوفہ واپس چلے جائیے، کوفہ آپ کا، معاویہ شام واپس چلے جائے، شام اس کا، بلا وجہ میں 80,000 لوگوں کو میدان جنگ کے اندر کیوں گھسیٹے؟ تجویز اچھی ہے، بظاہر تو بہت اچھی ہے کہ بھائی اس خون خرابے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا میں خوش، وہ اپنی دنیا میں خوش. اگر وہ شام کے اندر کچھ گولگا پاڑا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو آپ کوفہ میں بیٹھے رہیے، آپ اس پہ توجہ مت دیجیے. آپ ہر ظلم سے لڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اب امیر المومنین وہ نہیں ہے جو ظلم کے اوپر خاموش بیٹھے، وہ تو اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. آیا امیر المومنین یہ کہیں گے کہ علی اس بات پر خوش ہو جائے کہ کوفہ اس کا ہو اور شام کے اندر دین اسلام کی توہین ہو رہی ہو؟ شام کے اندر مظلوموں کی آرزوئیں عبادتیں اور ان کے اعمال ان کی عزتوں سے کھیلا جائے, اموال سے کھیلا جائے, اور امیر المومنین اس بات پر خوش ہو کے بیٹھ جائیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ وہ کوفے کے حاکم ہیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے فرمایا کہ کیا مثلا اس طرح کا جواب دیا کہ کیا پھر شام کے اندر اسلام اجرا ہوگا, شام میں عدل ہوگا؟ اگر معاویہ عدل کرنے والا ہوتا, اسلام اجرا کرنے والا ہوتا تو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں امیر المومنین کیوں معاویہ سے ٹکراتے؟ لیکن اگر معاویہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلم کروں گا اور علی کوفہ میں خاموش بیٹھے رہے اس خاطر کہ کوفہ کی حکومت ان کی ہو جائے, کیا ہم اس کو سیاسی مصلحت بازی نہیں کہتے؟ اس کو تو ہم پولیٹیکل کمپرومائز کہتے ہیں کہ تم وہاں خوش میں یہاں پہ خوش, امیر المومنین کیا یہ کام کریں گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے, ان کے فرزند جس کے انتظار میں ہزاروں سال گزر گئے وہ تشریف لائیں, اس کے بعد لوگ ان سے کیا کہیں گے کہ مولا آپ اپنی حکومت بنائیے حجاز کے علاقے میں, آپ کو اس سے کیا کام کہ امریکہ فلسطین میں کیا کر رہا ہے, آپ اپنا کام کیجئے, قبول کریں گے؟ ہمارے پاس ساری روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ مولا جنگ کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے, یہودیوں کو للکاریں گے, دنیا کے ظالموں کو للکار دیں گے, دنیا کے ظالموں کا مقابلہ کریں گے. اگر ایک مرد مسلمان کے یہ روایتیں غلط ہیں میرے سامنے آ سکے, کس فرقے کے پاس نہیں ہیں یہ روایتیں؟ ہمارے پاس, وہابیوں کے پاس, سنیوں کے پاس, سب کے پاس ہیں یہ روایتیں. اب اگر میں واقعا امام کا چاہنے والا ہوں اور مجھ سے کوئی یہ کہے تم ظلم پہ خاموش بیٹھو, یہ ممکن نہیں ہے. اگر امام کا چاہنے والا ہوں مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یعنی واقعا یہاں پر سیکنڈ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, ایک ہی آپشن ہے, ظلم کے خلاف بولنا پڑے گا. نہ خود ظلم کریں اور نہ ظلم کو تحمل کریں. بدقسمتی سے دنیا ظالموں کے ہاتھ میں ہے, وہ ظلم بھی کر رہے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو عقل کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. عقل کے ذریعے سے یعنی مکاری کے ذریعے سے. مکاری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, جب ہماری بات آئے گی تو ان کا معاملہ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ان قبائلی علاقوں کے اندر بسنے والے لوگوں کے دین و مذہب کے حامی ہیں, ان کی غلط حرکتوں کی حمایت کرتے ہیں, یہ ہم ہرگز نہیں کہیں گے. ہم بھی ان کے ہاتھوں مرنے والوں میں سے ہیں, انڈر تھریٹ ہم بھی رہے ہیں. لیکن آیا یہ انصاف ہے کہ آسمان سے فضا سے برسایا جائے کسی ایک علاقے کے اوپر, اس کے اندر مرد و زن مارے جائیں, بچے مارے جائیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی علاقے کے اندر ہو رہا ہے, یا لبنان میں جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے, یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم دین کو نہ سمجھیں کہ دین صرف ہمیں حجروں کے اندر محدود رکھنے والا ہے. دین میں مشکل ہے, کوئی ممکن نہیں کہے گا آپ اس طرح سے کہیں گے اس طرح تو مشکلات بڑھ جائیں گی. کس نے کہا دین میں مشکلات نہیں ہیں؟ آپ امیر المومنین کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا میں زخم نہیں کھانا چاہتا. زخم تو کھانا پڑے گا, امیر المومنین کے ساتھ چلنے کی باتیں کر رہے ہو تو پھر شمشیر بھی اٹھانی پڑے گی. اور اگر ان کے فرزند کے انتظار کی بات کر رہے ہیں, جس کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں, تو قسم خدا کی کہ شمشیر اٹھانی پڑے گی, لڑنا پڑے گا. اور ہم لوگوں کے ذہن میں تو یوں بیٹھا ہوا ہے کہ اس نسل میں تو آئیں گے ہی نہیں, لہذا ہمارا معاملہ تو ختم ہو گیا. کس نے کہا؟ کیا دعا نہیں کرتے کہ کل تشریف لائیں؟ پھر ذہن کے اندر یہ سوچتے ہیں نہیں اس نسل میں نہیں آئیں گے. نہیں عزیزان محترم, میرا اپنا یہ خیال ہے, تیاری کیجئے, کم از کم اتنی تیاری ہونی چاہیے. ظلم کے خلاف دل میں تو جذبہ رکھیں, ظلم کے خلاف جہاں موقع ملے بول تو لیں, کہیں نہ کہیں اتنی جرات دکھانے کی کوشش کیجئے. خدا نہ کرے یہ بھی نہ ہوا امام تشریف لائے, کہیں گے تم وہ تھے جو ظلم کا ساتھ دینے والے تھے یا ظلم کے اوپر خاموشی حق کرنے والے تھے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنے والوں میں سے قرار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد, وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين ماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. دوسرے خطبے میں امام جمعہ کو ہدایت دی جاتی ہے احکام کے اندر کہ وہ لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دے, خدا متعال کے لیے تقویٰ اختیار کرنے کی دعوت دی جائے. پروردگار نے نبی اکرم کے لیے دو کردار قرآن کریم میں بیان فرمائے, متعدد اور کرداروں کے ساتھ مجموعی طور پر دو کردار فرمائے, یہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. بعض دوست احباب ہم سے یہ کہنے لگیں کہ آپ لگتا ہے کہ صرف نذارت کے لیے آئے ہیں اور بشارت کوئی نہیں ہے, ڈرانا ہی ڈرانا ہے اور اچھی بات کوئی نہیں کہنی ہے. اصل میں ذرا سا اگر آپ غور کریں تو بشیر اور نذیر ایک آخرت اور دوسرا دنیا کے لیے نہیں ہے, بشیر و نذیر دونوں آخرت کے لیے. جب وہ کہتے ہیں ڈرو تو وہ کہتے ہیں جہنم سے ڈرو, دنیا کا معاملہ نہیں ہے آخرت کا معاملہ ہے. جب وہ کہتے ہیں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تو وہ بشارت اس بات کی نہیں دیتے کہ گھر میں تمہارا 5000 گز کا ہوگا, بشارت وہ دیتے ہیں جنت کی, وہ پھر آخرت کے لیے. بس نبی کا کوئی کردار دنیا کے اندر کھپانے کے لیے نہیں ہے, نبی کے سارے کردار لوگوں کو آخرت کی طرف لے جانے کے لیے. اگر دنیا کے مقابلے میں بات کی جائے, چند لوگ دنیا پر سیم میں مبتلا ہو جائیں, چند لوگ دنیا کے اندر گھل مل جائیں, نبی قبول نہیں فرمائیں گے, نبی قبول نہیں فرمائیں گے. اس جگہ پر نبی صرف ایک راستے پر لے جانا چاہیں گے, وہ کون سا ہے؟ وہ آخرت کا راستہ. اور اچھائی اس راستے میں یہ ہے کہ جب قوم آخرت کے راستے پر چلتی ہے تو دنیا خود بخود بنتی ہے. کوئی یہ نہ کہے آخرت پہ چلنے کا مطلب ہے دنیا نظر انداز کر دینا, پھر ٹیکنالوجی کافر لے کر آئیں گے, ہم ٹیکنالوجی میں کافروں کے محتاج ہو جائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر ہم آخرت کے راستے پر چلیں گے پھر جو ٹیکنالوجی میرے اور آپ کے پاس ہوگی اس کا اہل دنیا سوچ بھی نہیں سکیں گے. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے, نہ ہم اہل آخرت ہیں نہ ہم اہل دنیا ہیں, ہم بیچ کے اندر کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. اگر ہم آخرت کے راستے پر چلتے, قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر اہل قریہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر نازل کر دیتے. اب سوال یہ, زمین و آسمان کی برکتیں آخرت میں ہوں گی یا دنیا میں؟ زمین و آسمان تو دنیا میں, آخرت میں تھوڑی. اس کا مطلب ہے وہ فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, کون سی دنیا کی نعمت ہے جو تمہیں چاہیے میں تمہیں نہیں دوں گا, لیکن ایک شرط کے اوپر ہے, دنیا حاصل کرنے کا راستہ بھی آخرت سے گزر رہا ہے, نہ دنیا حاصل کرنے کا راستہ دنیا سے گزرے. کیوں؟ مولا امیر المومنین نے بہت نفیس قول میں ارشاد فرمایا, ان کی ذات مقدس پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. فرمایا جو دنیا کو دیکھے گا دنیا اسے اندھی کر دے گی, اندھا کر دے گی. جو دنیا کو دیکھے گا دنیا اسے اندھا کر دے گی. کیا مطلب؟ دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس کو ایسا اندھا کر دے گی, نہ خدا کو پہچانے گا نہ اپنی انسانیت کو پہچانے گا, سب کچھ بھلا دے گا, جانور بن جائے گا, جیسے کہ دنیا کے اندر بہت کچھ ایسا ہو گیا. دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو دنیا اندھا کر دے گی, اور جو دنیا سے عبرت لیتا ہے دنیا اسے بصیرت دیتی ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اوپر دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا ہے, ہم دنیا کو دیکھنے والے ہیں یا دنیا سے عبرت لینے والے ہیں؟ اگر ہم دنیا کو دیکھنے والے ہیں اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ہم اندھے ہو چکے ہیں, کیونکہ امیر المومنین تو یہی ارشاد فرمایا جو دنیا کو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا. اور اگر ہم دنیا سے بصیرت لینے والے ہیں, عبرت لینے والے ہیں, پھر دنیا ہمیں بصیرت دے گی. بس نبی کا کوئی کردار دنیاوی کردار اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ آئیں گے ایک دن لوگوں سے کہیں گے اے لوگوں میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کے اوپر عمل کرنا ساری دنیا کی دولت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. نہیں, وہ نہیں فرمائیں گے. وہ یہ فرمائیں گے اے لوگوں آخرت کے راستے پر چلو, آخرت کے لیے محنت کرو, خدا تمہیں دنیا میں بھی عزت دے دے گا. وہ یہ راستہ ارشاد فرمائیں گے. بس ہمیں اپنی زندگی کے اندر بار بار اس خدا نے متعال کی تقویٰ کے اوپر غور کرنا پڑے گا، بار بار یہ دیکھنا پڑے گا ہمارا راستہ دنیا کا راستہ ہے یا ہمارا راستہ آخرت کا راستہ ہے. اگر دنیا کے راستے پر ہیں، دنیا نے جن لوگوں کو ذلیل کیا وہ کم نہیں تھے، ہم بھی ایک اور ہو جائیں گے. کم لوگوں کو ذلیل نہیں کیا دنیا نے، لہذا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کبھی میرے سامنے جسم بن کر آئے تو کوڑے بہت لگاؤں گا.